بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. جو ایمان والے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں ان لوگوں کی حالت وہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بھی وہ لوگ بچتے ہیں. اب کبائر الاثم کس کو کہتے ہیں؟ جس گناہ کے اوپر شریعت میں کوئی وعید وارد ہوئی ہو. قرآن مجید کے اندر، حدیث پاک کے اندر کوئی وعید وارد ہوئی ہو اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اور جس گناہ کے اوپر کوئی حد لازم ہوتی ہو اس کو فواحش کہا جاتا ہے. مثلا زنا، تو زنا پر حد زنا لازم ہوتی ہے، اسی لیے اس کو فواحش سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ قوت نظریہ کی غلط کاری کی وجہ سے جو گناہ پیدا ہوتے ہیں وہ کبائر الاثم کہے جاتے ہیں. جیسے بدعی عقائد کا رکھنا، یہ قوت نظریہ کی غلط کاری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اور قوت شہوانیہ کی، بے اعتدالی کی وجہ سے جو گناہ پیدا ہوتا ہے اس کو فواحش کہا جاتا ہے. فواحش جتنے بھی ہیں یہ خود گناہ کبیرہ کی ایک قسم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فواحش کو الگ سے بیان کیا گیا، چونکہ یہ گناہ کبیرہ کی خطرناک قسم ہے اور اس کا اثر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے، دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اس وجہ سے فواحش کو الگ سے بھی ذکر کیا گیا. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے نام پر خرچ کر دیا. لوگوں نے ان کے اس فعل کے اوپر ان کی مذمت کی، ملامت کی. غزوہ تبوک کے موقع پر جب چندہ کیا گیا تو اس وقت تو انہوں نے اپنے سارا مال پیش کر دیا تھا. ایسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ مال خرچ کرنے میں بہت آگے آگے پیش قدمی سے کام لیتے تھے. لوگ ان کے اوپر ملامت کرتے تھے، خصوصاً کافر لوگ، کہ یہ کیسے آدمی ہیں، گھر والوں کے لیے بھی کچھ بچاتے نہیں، سب خرچ کر ڈالتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان کافروں کی ملامت کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اس طرح کے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے. اس طرح کے لوگوں کی کہ جب ان کو غصہ آوے اس وقت بھی انتقام نہ لے رہے اور معاف کر دے رہے، ایسے لوگوں کی آیت کریمہ کے اندر تعریف ہے کہ غصے کے وقت پر معاف کر دینا بڑی اچھی بات ہے. غصے میں لوگ توازن کھو بیٹھتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان میں فرق نہیں رہتا. اگر کہ انتقام لینے کی اجازت ہے, کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی تو اس کے بقدر انتقام لینے کی اجازت ہے, لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے معاملے میں کبھی بھی انتقام نہیں لیتے تھے. والذین استجابوا لربہم, اور جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توحید کی دعوت دی گئی, توحید کی دعوت قبول کر لی, اللہ کی طرف سے اللہ کی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی گئی, انہوں نے قبول کر لی, گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم پر انہوں نے لبیک کہی. ایسے لوگوں کی آیت میں تعریف ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے اول مصداق بھی حضرت ابوبکر صدیق ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کے اوپر انہوں نے ہمیشہ پابندی کے ساتھ اس کو ادا کیا. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور ان کا معاملہ آپس کے مشورے سے ہوتا ہے. یہ لفظ شورا بھی قرآن مجید میں اسی ایک مقام کے اوپر آیا ہے. کہتے ہیں یہ انصار مدینہ کے متعلق نازل ہوئی. ان انصار کی عادت شریفہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے بھی جب ان کو کوئی اہم کام پیش آتا تھا تو فوراً آپس میں جمع ہو کر کے مشورہ کرتے اور اس کے مطابق کام کرتے. ان کی یہ صفت بہت پسندیدہ صفت تھی, آپس کے اندر مشورہ کرنا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی مشورہ کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے ما خاب من استشار, جو مشورہ کر کے کام کرتا ہے اس کو نقصان نہیں اٹھانا پڑتا ہے, فائدہ ہی ہوتا ہے. اور خلافت تک کا کام صحابہ نے مشورے سے کیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد حضرات صحابہ نے اپنے آپس کے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اور امیر المومنین مقرر کیا. مشورے کے سلسلے میں پہلی اصولی بات یہ ہے کہ دین اور دنیا کے اہم کاموں کے اندر مشورہ کیا جائے. یہ اہم کا جو معنی ہے نا, یہ لفظ امر سے نکلتا ہے. وہ امرہم شورا بینہم, اور امر کہتے ہیں کسی اہم کام کو. روز مرہ کے معمول کے کاموں میں مشورے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں. کھمر کھائے کہ پاپڑی کھائے, تو یہ کوئی مشورہ کرنے کی چیز ہے؟ تو روز مرہ کے اور اس طرح کے معمول کے چھوٹے موٹے کاموں کے اندر مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نمبر دو, جو چیز منسوس ہے, منسوس امور کے اندر کوئی مشورہ نہیں ہوا کرتا کہ بھائی آج ظہر کی نماز اپنے پڑھے کہ نہیں پڑھے, چلو اپنے سب مشورہ کرے. تو منسوس امور میں کوئی مشورہ نہیں. نمبر تین, نیکیوں کے کام میں فرائض اور واجبات کی انجام دہی کے اندر کوئی مشورہ نہیں. آپ پڑھ کے آئے ہو درکار خیر ہے استخارہ نے, نیکی کے کام میں استخارہ کہے گا تو مشورہ بھی کوئی نہیں. تو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں, فرائض اور واجبات ہیں, اس کی انجام دہی کے اندر بھی مشورہ نہیں. نمبر چار, جو چیزیں شریعت کے اندر ممنوع ہے اس کے اندر بھی کوئی مشورہ نہیں. کہ میں کون سی کمپنی کا ٹی وی خریدوں کا ذرا حضرت سے مشورہ کر لو پھر خریدیں گے. تو یہ منہیات شریعہ کے اندر کوئی مشورہ نہیں. نمبر پانچ, مشورے کا اہم ترین فائدہ ہے دل جوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مقید بالوحی تھے, وہی آپ پر آتی تھی. لیکن پھر بھی اللہ نے حکم دیا وشاورہم فی الامر. ظاہر بات ہے کہ حضرات صحابہ کی اس میں دل جوئی ہوگی تو حضور اتنے بڑے انسان ہونے کے باوجود ہم سے مشورہ لے رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ مشورے کے اندر کسی کام کے مختلف گوشے سامنے آتے ہیں. بھائی ہم ایک کام کو دو تین زاویے سے سوچ رہے تھے, سب کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہر ایک اپنی اپنی طرف سے بات کرے گا, مختلف گوشے اور مختلف زاویے سامنے آتے ہیں. نمبر 7, مشورہ ان لوگوں سے کیا جائے جو معاملے کی نزاکت اور ضرورت کو سمجھتے ہو, جن کے پاس علم ہو, سمجھ ہو, معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہو, ضرورت کو سمجھتے ہو, ان سے مشورہ کیا جائے. اب دو پانچ بے علم لوگ بیٹھ کر کے جن کو نہ کوئی تجربہ نہ کوئی سمجھ, وہ مشورہ کرے اور تم اس کو نص قطعی کے درجے میں سمجھو تو یہ بھی جہالت ہے. مشورہ ذی علم سے, ذی رائے سے, ذی تجربہ سے ہونا چاہیے. اب آپ کو ایک بیماری ہے تو بیماری کے سلسلے میں کسی ڈاکٹر صاحب سے, حکیم صاحب سے مشورہ ہوتا ہے. اب تم بیمار ہو گئے اور درمان سے مشورہ کرنے گئے تو مجھے مشورہ دو نا کہ میں کیا کروں اس سلسلے کے اندر, تو تم سے بڑا عقل مند کون دنیا میں. تو جس لائن کا معاملہ ہو اس لائن کے ماہر لوگوں سے, ذہنی مزید تجربہ لوگوں سے آدمی مشورہ کرے. نمبر 8, اسلامی نظام کے اندر امیر تک کا انتخاب مشورے سے ہوتا ہے. حکومت کا امیر, ذمہ دار, خلیفہ, اس کا انتخاب بھی مشورے سے. لیکن دیکھیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سے زخمی ہوئے اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو آپ نے 6 آدمی کی شورا بنائی اور ان کو حوالے کر دیا کہ آپ لوگ اپنے اندر کسی کو امیر منتخب کر لینا. تو امیر تک کا انتخاب ہمارے یہاں مشورے کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے. اس میں عوام کو ہر طرح کا اختیار نہیں ہوتا جیسے کہ ہماری موجودہ جمہوریت کے اندر ہے. اس میں سر گنے جاتے ہیں, سر کے اندر بھیجا نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کس کو کتنے ووٹ دیے. اب 100 گھنٹے آگے کو ووٹ دے دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ جمہوری نظام اسلامی نظام نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے عوام بے عقل بے سمجھ الو کے پٹھے وہ سب جس کو ووٹ دے گا وہ جیت گیا اور کامیاب ہو گیا. یہ ہمارے یہاں اسلامی نظام کے اندر یہ ہے کہ شورا کے لیے شریعت نے بڑے شرائط مقرر فرمائے ہیں انتخاب کے اندر, لیکن عوام کو کلی اختیار بھی نہیں دیا. تو امرهم شورا بینهم, ان کے معاملات آپس کے اندر مشورے سے ہوتے اور وہ لوگ اتاول نہیں کرتے, ولا یعجلون, جلد بازی سے کام نہیں لیتے. مما رزقناهم ينفقون, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ وہ دین کے معاملے میں ہمیشہ خرچ کیا کرتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون, اور یہ ایمان والوں کی خوبی کیا کہ جب ان کو کوئی ظلم پہنچتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں, وہ اس سے انتقام لیتے ہیں. دیکھو دو قسم کے لوگ ہیں, ایک اوپر آیا وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ, کوئی ظلم کرے غصہ آوے تو معاف کر دے گے, اور دوسرے نیک لوگ کون سے, ظلم کرنے والے سے انتقام اور بدلہ لے لے گے. یہ دوسری قسم ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی طرف اشارہ ہو گیا. ان کے دور میں بغاوتیں ہوئی اور انہوں نے ان کے خلاف جنگ کر کے ان سے انتقام لیا. انتقام لینے کی شریعت میں گنجائش ہے. البتہ انتقام کی قدرت کے باوجود کوئی آدمی معاف کر دے تو یہ احسن ترین طریقہ ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی کے ذریعے سے ہوگا. یعنی کسی نے تم کو برائی پہنچائی تو اس برائی کی سزا اسی کے بقدر تم جو ہے لے سکتے ہو. دیکھو, پہلا آدمی جس نے آپ کو برائی پہنچائی وہ تو ہے برائی, لیکن آپ اس کے بدلے میں انتقام لے رہے ہو جو شرعاً جائز ہے, اس کو کیسے برائی کہا گیا؟ آپ تو انتقام لے رہے ہو. پھر آیت میں سیئۃً سیئۃً کیسے کہا گیا؟ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ مشاکلت کی وجہ سے ہے کہ جب کوئی چیز ذکر کی جاتی ہے تو اس سے ہم شکل لفظ کو سامنے ذکر کر دیا جاتا ہے, کیونکہ یہ دوسری مرتبہ انتقام لینا یہ بھی صورتاً پہلی برائی جیسی ہی کہی جائے گی, اس اعتبار سے اس کو بھی سیئہ سے تعبیر کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو اختیار ہے وہ زخموں کے اندر ہے, چونکہ زخموں کے اندر کسی نے آپ کو زخم پہنچایا تو والجروح قصاص, زخموں کے اندر بھی برابری کر لو, انتقام تم لے لو. البتہ کوئی آدمی آپ کو گالی دے رہے اور آپ اس کے بدلے میں گالی دو, یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ گالی کے بدلے میں گالی ہے تو گالی گلوچ ہو جائے گی آپس کے اندر, اور یہ اللہ کی یہاں ناپسندیدہ چیز ہے. ہاں کوئی تم کو جسمانی تکلیف پہنچاوے تو عدالت میں لے جا کر کے اس سے تم زخموں کا قصاص لے سکتے ہو, گنجائش ہے. اور مفسر نے یہاں اس کی ایک مثال بھی دی کہ کوئی تم کو یوں کہے کہ اخزاک اللہ, تجھے اللہ رسوا کرے, تو تم کہو کہ تجھے اللہ رسوا کرے. اس طریقے سے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, تو جو آدمی معاف کر دے رہے ظالم کو اور اس کے بعد اصلاح کر لے رہے, یعنی ظالم کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کر لے رہے, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اجر اور ثواب کی نعمت سے مالا مال فرما دیں گے. کہتے ہیں کہ روایتوں کے اندر اس کا بڑا اجر آیا قیامت کے دن محشر میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آدمی اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو وہ آئے کھڑا ہو جائے, اللہ پر جس کا اجر ہو کھڑا ہو جائے. چنانچہ وہ تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو معاف کرنے کا کام کیا تھا, ایسے لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی اجر کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے. تو اس آیت میں معاف کرنے کا ثواب بتایا گیا اور اوپر والی آیت کے اندر معاف کرنے والے لوگوں کی تعریف کی گئی. فأجره على الله, معافی سے انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے. انسان جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے, اس طریقے سے آپ ہنسنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ پر میرے باپ آپ قربان ہو, یہ آپ کی مبارک ہنسی اس بات کے اوپر ہوئی. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو آدمی اللہ کے سامنے دو زانو بیٹھیں گے اور ایک کہے گا اے میرے رب اس بھائی سے میرا بدلہ مجھے دلوا دیجئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس کے پاس تیرا کیا بدلہ دلوا گا, اس کے پاس تو کوئی نیکی بچی ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے بہت سے لوگوں پر زیادتیاں کی تھی, تو سب زیادتیاں والے آئے نے سب نیکیاں لے گئے, اس کے پاس کوئی نیکی بچی ہی نہیں ہے کہ تیرا بدلہ دلوا رہے. تیرا بدلہ کیوں کر میں دلواؤں؟ تو وہ مدعی دعویٰ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے کہے گا, اے میرے رب میرے گناہ اس پر ڈال دیجئے, اس طرح مجھے بدلہ دلوائیے. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمایا, یہ بڑا سخت دن ہوگا کہ آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرے گا, اور وہ اسی حقوق کے بدلوں کے اندر کہ دنیا کے اندر کسی کا حق ادا کرنا رہ گیا, ظلم کیا معافی نہیں ہوئی, تو اس کے بدلے کے اندر قیامت کے دن اپنے گناہ اس کے سر پر ظالم پر ڈالنے کی فکر کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ مدعی سے فرمائیں گے اوپر دیکھ, تو مدعی اوپر دیکھ کر کے کہے گا, اے میرے اللہ یہ میں سب سونے کے بنے ہوئے شہر دیکھ رہا ہوں, یہ کیا دیکھ رہا ہوں جس میں جواہرات جڑے ہوئے, شہر کے شہر سونے کے جواہرات بھی جڑے ہوئے, یہ کس کے ہیں؟ کسی نبی کے ہیں یہ شہر یا کسی شہید کے یہ شہر ہے؟ تو اس وقت کے اوپر ارشاد ہوگا, جو اس کی قیمت ادا کرے گا اس کو وہ شہر مل جائے گا. وہ آدمی عرض کرے گا, اے اللہ کتنی ساری قیمت تو کس کے پاس ہوگی جو یہ سونے کے شہر کی قیمت ادا کرے, جس میں جواہرات جڑے ہوئے ہو کس کے پاس اس کی قیمت ہے جو ادا کر سکے؟ ارشاد ہوگا, باری تعالیٰ کی طرف سے تیرے پاس ہے اس کی قیمت, وہ ادا کر سکتا ہے اور اس کے بدلے اس جنت میں تو جا سکتا ہے. تو یہ عرض کرے گا, باری تعالیٰ کیا ہے اس کی قیمت بتائیے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے, اپنے بھائی کو معاف کر دینا تو جس سے ظلم کا انتقام لینے کے لیے آیا ہے اور اپنے گناہ اس پر ڈالنے کی بات کر رہا ہے, اس کو معاف کر دینا, یہ شہر کی قیمت ہے. عرض کرے گا, اے میرے رب میں نے اپنے اس بھائی کو معاف کر دیا. ارشاد ہوگا کہ تو اکیلا نہیں, اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ لے اور تم دونوں جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ سے ڈرو, آپس میں اصلاح یعنی صلح کر لو, بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں صلح کرا دیں گے قیامت کے دن. فمن عفا واصلح فاجره فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. اور جس آدمی نے انتقام لیا ظلم کرنے کے بعد اور ظالم سے قصاص لیا تو ان کے اوپر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس, پکڑ تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے. ویبغون فی الارض بغیر الحق, اور زمین کے اندر ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. گناہ سب سے بڑا زیادتی کا معاملہ ہے. اگر کوئی آدمی شرعی حق کی وجہ سے کسی سے بدلہ لے لے تو ٹھیک بات, باقی بغیر شرعی حق کو کوئی آدمی ظلم کرے نہ حق, اولئک لہم عذاب علیم, ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور, اور جس آدمی نے صبر کیا اور بدلہ نہیں لیا اور معاف کر دیا درگزر کیا, یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں کے اندر سے ہیں. ہمت والے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, یعنی عقل مندوں کو انتقام لینے کے بجائے انتقام چھوڑ دینا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے. بعض اولیاء اللہ سے منقول ہے کہ جو آدمی ناپسندیدہ چیز کے اوپر صبر کرتا ہے, جزا فضا نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا والی دولت سے مالا مال فرمائیں گے، اپنے قرب کے احوال کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے، اور وہ مصیبت بھی اللہ اس کی دور فرما دیں گے. اور جو آدمی مصیبت پر جزا فضا کرے، شکوے شکایت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتے کہ تو ہی اپنی تکلیف کو دور کر. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا. دیکھو اس آیت کے اندر جو بتایا گیا نا کہ یہ ہمت کے کام ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمت کے کام یہی کہلاتے ہیں. باقی آج کل دنیا میں ہمت کے کاموں کا معیار لوگوں نے الگ الگ بنا رکھا ہے. میں درخت پہ چڑھ جاتا ہوں ایسا ہمت والا ہوں، رات کے اندھیرے میں یہاں سے وہاں چلا جاتا ہوں ایسا شجاع الدین ہوں میں. یہ کوئی بہادری کے کام نہیں ہے. بہادری اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وترى الظالمين لما رأوا العذاب. اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ جب ظالم لوگ قیامت کے دن عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یقولون، زبان سے بولیں گے، هل الى مرد من سبیل، کیا دنیا کی طرف لوٹ کر کے جانے کی کوئی راہ ہے کہ ہم واپس جائیں. وتراهم يعرضون عليها، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے اوپر پیش کیے جائیں گے. خاشعين من الذل، اور وہ لوگ ڈرتے ہوں گے تواضع سے. ينظرون من طرف خفي، اس دن ذلتی کی کیفیت ایسی ہوگی کہ ذلتی کی وجہ سے وہ ڈرتے ڈرتے محشر میں کھڑے ہوں گے، اور نگاہوں کے گوشوں سے، زاویت النظر سے دیکھتے ہوں گے، چوری چوری نظر جو ہے دیکھتے ہوں گے. دیکھو دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے جب کسی انسان کو عدالت میں جرم کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو ہمت سے وہ سامنے دیکھ بھی نہیں پاتا، باری باری آنکھوں سے نظر چھپا کے وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. محشر میں مجرموں کا یہی حال ہوگا. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، اور ایمان والے کہیں گے کہ یقیناً وہ لوگ نقصان میں ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا. حقیقی نقصان تو آخرت کا نقصان، دنیا کا نقصان کوئی نقصان ہی نہیں. کہا کہ یہ کافروں کا حال کیا تھا کہ جب مسلمان دنیا میں آخرت کو ترجیح دیتے تھے اور آخرت کے خاطر دنیا کو چھوڑ دیتے تھے، اس وقت یہ کافر مسلمانوں کو مذاق اڑا کہ تم تو بڑے نقصان کے اندر ہو، یہ اتنی اچھی کمانے کی جو ہے بات ہے، کمانے کا چانس ہے، تو کماتا نہیں تو کہتے کہ نہیں اس میں دھوکا ہے اور اللہ ناراض ہوتے، اسی لیے میں تو ایسا کوئی کام کروں گا نہیں. تو دنیا کے اندر مسلمان جب آخرت کے خاطر نقصان اٹھاتے تھے تو کافر مذاق اڑاتے تھے، یہ ایمان والے قیامت کے دن کہیں گے کہ دیکھو حقیقی نقصان تو یہ نقصان ہے جو آج آخرت کے اندر تم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، تم بھی نقصان میں، تم نے اپنے اہل و عیال کو بھی نقصان میں ڈالا. کیا مطلب اہل کو نقصان میں ڈالنے کا؟ نمبر ایک، بعض حضرات نے اس سے حور کو مراد لیا ہے کہ تمہارے لیے جو حور مقدر تھی تم ایمان نہیں لائے، اسی لیے وہ حور دوسروں کو دے دی گئی. جیسے پہلے روایت گزری کہ مومن کے لیے بھی ایک گھر جہنم میں، ایک گھر جنت میں، کافر کے لیے بھی ایک گھر جہنم میں، ایک گھر جنت کے اندر. اس طریقے سے یہ حوریں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بھی بنائی ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اس وجہ سے وہ حور مومنوں کو دے دی جائے گی. اور بعد میں اس سے دنیا کی بیویاں بھی مراد لی ہے، یعنی کہ عورت مسلمان ہو گئی، شوہر ایمان نہیں لایا، تو بیوی جنت کے اندر کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، یہ نقصان ہو گیا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سنو ظالم کافر لوگ ہمیشہ رہنے کے عذاب میں ہیں. وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ, ان کے لیے کوئی دوست مدد کرنے والے نہیں ہوں گے جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کی مدد کرے. ومن یضلل اللہ فما له من سبیل, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں دنیا میں حق کی طرف اور جنت میں آخرت میں جنت کی طرف. استجیبوا لربکم, اے لوگو اپنے رب کے حکم کو مانو, وحدانیت قبول کر لو, اللہ کی عبادت کرو. یہ استجیبوا باب استفعال سے ہے لیکن طلب فعل کا معنی نہیں ہے اس میں, بلکہ یہ عجیب امر کے معنی کے اندر ہے. قبل اس کے, من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ, اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے لوٹنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا, کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ کوئی آدمی اللہ تعالی کے سامنے سے لوٹ سکے. یوم سے مراد اکثر مفسرین نے قیامت لیا ہے, قیامت میں اللہ کے سامنے سے لوٹ کر کے دنیا میں آنے کا کوئی چانس نہیں رہے گا. بعض حضرات نے موت بھی مراد لی ہے کہ موت کے دن پھر دنیا کی طرف لوٹنے کا کوئی چانس اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا. لا مرد له من اللہ, ما لکم من ملجئ یومئذ وما لکم من نکیر, اور اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی کہ جہاں چھپ کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ, اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کا کوئی انکار کرنے کا موقع نہیں ملے گا. وما لکم من نکیر, اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کا انکار نہیں کر سکو گے, کیونکہ تمہارے اعضا بھی شہادت دیں گے اور تمہارے نام اعمال بھی شہادت دیں گے. باقی انکار کرنے کی کوشش تو کریں گے لیکن جو انکار ان کو نفع دے دے, فائدہ دے دے, جو انکار ان کو عذاب سے چھڑانے کا ذریعہ بنے, ایسے انکار کی کوئی گنجائش قیامت کے دن ہوگی نہیں. ورنہ کافی لوگ پہلے انکار تو کریں گے, واللہ ربنا ما کنا مشرکین, لیکن وہ انکار فائدہ مند نہیں ہوگا. نمبر دو, بعض حضرات نے نکیر کو ناکیر کے معنی میں لیا ہے, مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا قیامت کے دن نہیں ہوگا. نمبر تین, نکیر منکر کے معنی میں, منکر کا کیا معنی؟ جس کو پہچانا نہ جا سکے. اور دیکھو دنیا میں کیا ہوتا ہے, پولیس کسی کو ڈھونڈ رہی ہے لیکن وہ پولیس والے اس کو پہچانتے نہیں, تو خاص مرتبہ کیا ہوا ہے واقعات میں کہ پولیس جس آدمی کو ڈھونڈ رہی ہے اسی کو پوچھتی ہے کہ یہ آدمی کہاں ہے, اسی کو پوچھتی ہے, ان کو پہچانتی نہیں, تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا گھر تو ادھر ہے, وہ پولیس ادھر گئی اور یہ رفو چکر ہے. قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو پہچانتا نہ ہو جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ جائے, بلکہ وہاں تو وہ پہچان ہی دیے جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دیا ہی جائے گا. حفیظ, اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر حفاظت کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا کہ آپ ان کے اعمال کی حفاظت دیکھ بھال نگرانی کرے. ان علیک الا البلاغ, آپ کے ذمہ تو صرف باتوں کو پہنچا دینا ہے, آپ کی ذمہ داری تو صرف باتوں کو پہنچا دینا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھاتے ہیں تو وہ تو خوش ہو جاتا ہے, مالداری ملی, تندرستی ملی, نعمت ملی, خوش ہو جاتا ہے, اترانے لگتا ہے. دیکھو دنیا کے اندر جو اس کو نعمت ملتی ہے, جو راحت اور مالداری ملتی ہے, وہ چاہے کتنی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن آخرت کے مقابلے میں ایک قطرے کی بقدر ہے. دنیا کی نعمت کتنی بھی زیادہ ہو آخرت کے مقابلے میں کیا ہے, ایک قطرے کے برابر. اسی لیے ازقنا کا لفظ استعمال ہوا. چکھنا کس کو کہتے ہیں؟ قلیل مقدار, قلیل مقدار کو چکھنا, اور اگر مقدار زیادہ ہو جائے اس کو چکنا نہیں کہتے, اس کو تو پھر جو ہے کھانا کہا جاتا ہے. ازق نہ کہہ کر کے اشارہ کیا گیا کہ دنیا کی کثیر نعمت آخرت کے مقابلے میں قلیل ترین اور چکھنے کے مانند ہے. اور دیکھو بھائی, ہم کسی نعمت کو کسی وقت میں خوب کھائے, پھر کھانے کے بعد جو ہے اس کو یاد کر تو ایسا ہی لگتا ہے لیکن وہ تو چکھی تھی, بھول گئے. وہ تو نعم لذت الطعام ساعت, کھانے کی لذت ایک گھڑی باقی رہتی ہے. لذت الثياب يوم, کپڑے کی لذت ایک دن, شام کو میلے کچیلے. اس طرح یہ معاملہ ہے کہ یہ چاہے کتنی مقدار میں تم نے کھانا کھایا لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم, جائے. جبکہ جنت کے اندر کھائی ہوئی نعمتوں میں سے جس نعمت کا مزہ جب آپ لوگ جو ہے چاہو گے دوبارہ آپ کو مستحضر ہو جائے گا, ہر وقت وہ نعمت کا مزہ آپ کے سامنے رہے گا. وہ نعمت کھائی ہوئی آپ سے فنا نہیں ہوگی. وَإِن تُصِبْهُمْ, اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے, کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے پہلے انجام دیے, تو کیا ہوتا ہے, یہ انسان ناشکرہ بن جاتا ہے. دیکھو انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ گناہوں کی نحوست سے, اور نعمت جو پہنچتی ہے وہ عام متن محض اللہ کے فضل سے پہنچتی ہے. اسی لیے انسان کو اللہ جب نعمت دے تو شکر ادا کرے, اور نعمت کو اللہ کی رضا کے کام میں خرچ کرے, مصیبت پہنچے تو صبر کرے اور اللہ کی حمد کرے, اور یہ سمجھے کہ یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے. بعض مفسرین نے یہاں ایک باریک نقطہ بیان فرمایا, دیکھو آیت کریمہ کے اندر یہ کہا گیا کہ وَإِنَّا اِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ, اس کا تعلق ہے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ. دنیاوی نعمت کو بیان کرنے کے لیے لفظ ایزا کو بیان کیا گیا, اور ایزا یہ عربی زبان میں یقیناً حاصل ہونے والی چیز کو بتلاتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد اور فتح یقینی آ گئی. تو اذا عربی زبان کے اندر یقینی حاصل ہونے والی چیز کے اوپر بتلائی بولی جاتی ہے. پھر آگے جو مصیبت ہے تو مصیبت کے لیے کیا لفظ ہوا, وَإِن تُصِبْهُمْ, وہاں ان کا لفظ استعمال ہوا, اور ان کا لفظ یقیناً حاصل نہ ہونے والی چیز کو بتلاتا ہے, یعنی غیر یقینی حصول ہو اس کو بتلاتا ہے. دونوں تعبیر میں فرق یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اللہ کے غضب کے مقابلے میں بہت بڑا ہوا ہے. گویا کہ رحمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا میں بڑے بڑے نافرمانوں مشرکوں کافروں کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتے ہیں, اور کسی کا بھی اس کے جرم اور خطا کی وجہ سے رزق بند نہیں کرتے. ادھر جرم کرتا ہے پھر بھی اللہ اس کو کھلاتے, اس کا رزق اللہ بند کرتے نہیں ہے, بلکہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے. اسی لیے ہر جرم اور گناہ کی سزا یقینی نہیں, اسی لیے اس کو بتانے کے لیے ان آیا. جبکہ یہ راحت کا ملنا یقینی, اسی لیے اذا کا لفظ استعمال ہوا. للہ ملک السماوات والارض, آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے. یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتے پیدا فرماتے. یہب لمن یشاء اناثا, اللہ جس کو چاہتے بیٹیاں عطا فرماتے. ویہب لمن یشاء الذکور, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اس کو بیٹے عطا فرماتے. دیکھو محل نعمت میں بیٹی کو مقدم فرمایا, بیٹے کو مؤخر فرمایا. اسی لیے حضرت واصلہ ابن اسفار رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے کہ جس عورت کو پہلے بطن میں لڑکی پیدا ہو وہ عورت بڑی مبارک ہے, جس عورت کو بھی پہلی ولادت میں لڑکی پیدا ہو وہ عورت بڑی مبارک بادی کے قابل ہے. دیکھو خود باری تعالیٰ نے بھی اناث کو مقدم فرمایا اور لوگ آج کل اناث کی ولادت کے اوپر خوش نہیں ہوتے جتنے لڑکے کی ولادت کے اوپر خوش ہوتے ہیں. لڑکا پیدا ہوا تو مٹھائی بھی بانٹیں گے, نہ حقیقی کے بکرے بھی دادا ڈھونڈ کے لے آئیں گے, نہ لڑکی پیدا ہوئی تو سستی جلے گی لا کے چلا ڈالتے اور کہتے ہیں کہ وہ عید آئے گی تو ایک آدھ حصہ پاڑے میں بچے گا تو قربانی میں نیت کر ڈالیں گے حقیقی کے لیے. اس طریقے سے تو کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتے. یہ زمانے جاہلیت کا اثر ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے. اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ لڑکا اور لڑکی دونوں نعمت عطا فرماتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو باندھ بناتے ہیں. کچھ نہیں, نہ لڑکا نہ لڑکی, کچھ نہیں. اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے بڑے قدرت والے ہیں. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے, اللہ تعالی اس سے ڈائریکٹ بات کرے, مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے. وحی کی تین شکل, یا تو خواب یا تو الہام, یا ایک پردے کے پیچھے سے کلام کو سن لے لیکن دیکھے نہیں. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا نہیں, اللہ کا کلام سنا, اسی لیے تو درخواست کی تھی رب ارینی انظر الیک, جواب ملا لن ترانی. پھر او یرسل رسولا, تیسری صورت یہ اللہ قاصد کو بھیجے, فرشتے کو بھیجے, جیسے عام متن جبریل کو بھیجتے تھے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو چاہے اپنے بندے کے اوپر بھیج دے وے. اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے اونچے ہیں, بڑے حکمت والے ہیں. کہتے ہیں کہ آیت کریمہ یہودیوں کے ایک بھیجا مطالبے پر نازل ہوئی. ہوا یہ کہ ایک دن یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائے, کیسے جبکہ آپ نہ تو خدا کو دیکھتے ہو, آپ دیکھتے ہو خدا کو؟ یہود نے پوچھا. اور دل مشافہ, یعنی آمنے سامنے اللہ سے کلام بھی نہیں کرتے ہو, جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو دل مشافہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کو دیکھا ہو, بات غلط. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. آیت کا خلاصہ اور حاصل نمبر ایک, کسی انسان کے لیے اس دنیا میں دل مشافہ اللہ تعالیٰ کے کلام کرنا ممکن نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو پس پردہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا, آواز سنی تھی, اللہ کی آواز سنی تھی پس پردہ. اور دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خواب ہوتا ہے نا, وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے, یعنی بالکل صحیح یقینی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا خواب ذبح والا, اسی طریقے سے نبی کو جو الہام ہوتا ہے وہ الہام بھی بالکل صحیح اور سچا. ایک شکل یہ, دوسری شکل یہ کہ پسے پردہ نبی کو بات سن لے رہے, یہ بھی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پسے پردہ بات سنی. اور نمبر تین, فرشتہ آ کر کے وحی نازل کر دے رہے. لیکن یہاں جو آیت میں حجاب کا لفظ آیا نا, اس کے لیے ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی حجاب کا جسم بیچ میں حائل نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی مستورات میں پردے کے پیچھے سے بات کریں گے تو پردے کا جسم بیچ میں حائل ہوتا ہے, ایسا کوئی پردہ اللہ کے معاملے میں حائل جسمانیہ ہوتا نہیں ہے. اور کوئی بھی پردہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور نور کو چھپا سکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تجلی کے لیے انسان کی جو آنکھوں کا ذوق ہے وہ ذوق ادراک اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. یہ ہے حجاب سے مراد کہ انسان کی نگاہوں کا ادراک کا ذوق یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا دنیا میں رہتے ہوئے. یہ حجاب کا مطلب نکلتا ہے. ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس میں قوت پیدا فرما دیں گے پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روایت تو مشکات میں کتاب النکاح میں گزری. حضرت جابر بہت جلدی جلدی آ رہے تھے سفر سے واپسی میں, تو حضور نے پوچھا تھا نا کیوں بھائی جابر بہت جلدی, تو کہا حضور نہیں نہیں شادی ہوئی ہے اس وجہ سے. پھر حضور نے پوچھا تھا نا کہ کیسی کماری سے کہ صحیح بات ہے, پھر حضور نے فرمایا تھا اللہ بکرم تلائبہا و تلائبک, تو وہ حضرت جابر ان کے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے اندر تمہارے والد نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بالمشافہ کلام کیا. وہ آخرت کا معاملہ تھا یعنی شہادت کے بعد. فَيُحْيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. اور اسی طریقے سے یعنی دوسرے نبیوں کو ہم جس طرح وحی نازل کرتے تھے اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر بھی وحی نازل فرمائی. آئی کی روح کی, روح سے مراد قرآن, کیونکہ قرآن مردہ دلوں میں روح یعنی زندگی پیدا کر دیتا ہے. بعض نے روح سے جبرائیل امین کو بھی مراد لیا ہے. من امرنا ہمارے حکم سے. ما كنت تدريم الكتاب ولا الايمان اے نبی آپ جانتے نہیں تھے وحی کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کیا چیز ہے ایمان کیا چیز ہے. یعنی تفصیلی طور پر ایمان اور ایمانیات کو جانتے نہیں تھے, ورنہ اللہ کی وحدانیت اللہ پر ایمان اور یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور وحی کے ملنے سے پہلے بھی جانتے تھے اور اس پر آپ کا یقین تھا, لیکن تفصیلی ایمان اور ایمانیات یہ وحی کے نازل ہونے کے بعد ہوا. البتہ قاضی صاحب نے تفسیر مظہری میں اس کی بہت جاندار توجہ کی ہے. قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی مومنین کاملین میں سے تھے, ایمانیات مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت سے پہلے بھی موجود تھا, لیکن ایمانیات کی جو کیفیت کامل ایمانیات کی جو کیفیت آپ کے قلب اطہر کے اندر تھی حضور اس کو یہ نہیں جانتے تھے کہ یہی ایمان کی کیفیت ہے. باقی ایمانیات کی تمام کیفیات تو حضور کے قلب اطہر میں تھی, لیکن یہی ایمانی کیفیت ہے وہ آپ کو معلوم نہیں تھا. وہ معلوم کب ہوا؟ نزول وحی کے بعد. دیکھو بہت ساری چیز ہم لوگ کرتے رہتے لیکن اس کی حقیقت ہم کو معلوم نہیں ہوتی, جب اس کا علم ہوتا ہے تب پتہ چلا. اچھا یہ تو میرا بہت سالوں سے معمول ہے, سب آدمی کہتا ہے کہ مجھے اب پتہ چلا اس طریقے سے. ولكن جعلناه نورا لیکن ہم نے اس روح کو جب قرآن کو نور بنا دیا, ایمان کو نور بنا دیا, قرآن کو نور بنا دیا. نهدي به من نشاء من عبادنا ہم اس کے ذریعے سے ہمارے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں. دنیا میں قرآن کے ذریعے صحیح عقائد اور آخرت کے اندر قرآن کے ذریعے جنت, قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ ترین مقام. اور قرآن کو نور اس لیے کہا گیا کہ ظاہری روشنی ظاہری اندھیری میں اجالا کر دیتی ہے, تو قرآن روحانی اندھیریوں میں روحانی اجالا کر دیتا ہے. من نشاؤ من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور نبی آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتے جائیے. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض, یہ دین اسلام صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ اس اللہ تعالی کا. صراط اللہ الذی, کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اس کی مملوک ہیں, اس کی مخلوق ہیں, اس کے بندے ہیں. الا الی اللہ تسیر الامور, سن لو تمام کے تمام کام اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الزخرف.